على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث من سلسلة الأولية عن أبي طاووس مولى عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحمون من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبالأسانيد المتصلة منكم حفظكم الله تعالى ورعاكم، إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن وسيلة الوحيد البخاري رضي الله تعالى عنه: اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم واحفظنا بسنة المحدثين آمين. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسط العدل بالكمية، ويقال القسط مصدر المفسد وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وإن قال حدثنا أحمد بن هشام قال حدثنا محمد بن حسين عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله، آج بڑے عرصے کے بعد جامعہ میں حضرت مفتی صاحب کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے. جب اس کا افتتاح ہوا تھا اس وقت بھی میں برطانیہ میں تھا اور میں حاضر ہوا تھا. آپ حضرات کو دیکھ کر، یہاں طلبہ کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا اس ادارے کی قبولیت کی، اور مفتی عبدالصمد صاحب خان برکاتم اور ان کے رفقا کی خلاص، اللہیت اور محنت کی علامت ہے. ہمارے حضرت والا شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: اگر عالم کو شان محبوبیت حاصل نہ ہو تو امت اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی. امت فائدہ اٹھاتی ہے جب کسی ادارے کو، کسی کتاب کو، کسی عالم کو، کسی شخصیت کو محبوبیت آتے. یہ وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تک سے پہلے حضرت دھکی دینے کے لیے اور تحنیک کے لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو لایا گیا. ان کی پیدائش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، ہمارے تابعین میں سے. حضرت نے گھٹی چٹائی اور ساتھ ایک دعا دی: اللہ مفکر فی الدین وحبب الی الناس، اللہ دین کا عالم بنا دے، لوگوں میں محبوب بنا دے. حضرت ان کی شان محبوبیت کا حال یہ ہے کہ آج تک ان کے تذکرے ہوتے ہیں. یہی امام بخاری اور اس کی کتاب کا حال ہے. اللہ نے ان کو شان مقبولیت اور شان محبوبیت دی ہے. آج سینکڑوں سال کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کی کتاب ختم ہو رہا ہے. ہم تو ایک سال میں پوری کرتے ہیں لیکن امام بخاری نے 16 سال میں اس کتاب کو مکمل کیا ہے. بالکل آغاز زمانے 23 سال کی عمر میں ان کو لکھنا شروع کیا ہے, 16 سال لگا دیے. بڑی شان کے ساتھ اس کتاب کی تصنیف کی ہے. اس لیے محدثین تو فرماتے ہیں کہ مشکات نبوت سے براہ راست بیرل کی حدیث سے بھی ہے, اس لیے کہ تمام شرائط کو دیکھنے کے بعد حدیث ان کی شرائط پر پوری ہے, پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا تھا جب تک کہ غسل فرما کر 2 رکعت استخارہ نہیں کرتے تھے, تب ان شرائح قلبی ہوتا اور اپنی کتاب میں اس کا اندراج کرتے تھے, غسل فرماتے تھے. ہم تمام فرمایا, یہی وجہ ہے آج جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قبول دیا. صح الخط اللہ کتاب اللہ, کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب یہ ہے بخاری شریف. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کا جو نام رکھا ہے وہ نام ہے الجامع صحیح المسلم المختصر. امام بخاری اشارے کا المختصر علامہ ابن حضرت السلامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمے میں لائے امام بخاری کا قول کہ مختصر تو صحیح ہے, میں نے ساری صحیح حدیثیں اس میں جمع نہیں کی ورنہ یہ کتاب طویل ہو جاتی, میں نے اختصار سے کام لیا ہے. گویا کہ ایک گلدستہ احادیث کا گلدستہ گلشن کی نمائندگی کرتا ہے, پورا گلشن نہیں ہوتا. اس لیے ایک آدمی کہے کہ مجھے سارا کچھ بخاری شریف پہ مل جائے, نہیں, یہ گلدستہ ہے, اس میں چند چند حدیثیں ہیں. اب آپ کو اس موضوع پر زیادہ حدیثیں چاہیے, آپ ان بڑی مسندات کی طرف جائیں, مسند ابن ابی شیبہ کو دیکھیں, مسند عبد الرزاق کو دیکھیں, مسند امام احمد بن حنبل کو دیکھیں, مسلم شریف کو دیکھیں, دوسری کتابوں کو دیکھیں. اس لیے حدیث شریف کے بارے میں یہ محدثین کا قول ہے کہ کسی ایک حدیث کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہ کریں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع سے متعلق ساری حدیثوں کو جب آپ سامنے لائیں گے تب پیغمبر اسلام کا منشا آپ پر واضح ہو جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت زندگی بسر کی ہے. پہلے یتیم ہو گئے, پھر نابینا ہو گئے, والدہ کی دعا سے آنکھیں واپس آئیں. کیا ان کا یقین تھا, طبا کہتے ہیں کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا, یہ بچہ جینا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اس کی والدہ کہتی تھی اے طبیب تم نے جواب دیا ہے, میرے مولا نے تو جواب نہیں دیا. اللہ آج یہ چیز اگر مجھے اور آپ میں پیدا ہو جائے ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں. ہمیں کوئی کہتا یہ نہیں ہو سکتا, ہم بیٹھ جاتے ہیں بھائی یہاں امپوسیبل کا لفظ جس کی دشتی میں نہیں ہے اس داد سے رابطہ کریں. 3 سال دعا کی, 3 سال اللہ آنکھیں دے دے, آنکھیں دے دے, آنکھیں دے دے. آج چند دن دعا کرنے کے بعد ہم فارغ ہو جاتے ہیں. 3 سال کے بعد ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, بیٹی کیا مانگتی ہے, اتنا جو دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ ضروری فرماتے ہیں جو پیغمبر کو بھی درے, پیغمبر فرمایا کہ دروازہ جب تم کھٹکھٹاتے رہو گے آنکھ مت جینی اجی درہم کرے, ایک دن وہاں سے کچھ سر جھانک کر پوچھے گا تمہیں کیا کام ہے, کیا چاہتی ہو, یہاں سے چاہتی ہو, وہاں سے آگے, پھر محنت, پھر مسافرت. اور پھر جب شہرت کے آسمان پر اللہ نے ان کو پہنچا دیا تو آزمائش آئی, اور ایسی سخت آزمائش آئی جو ان کی موت پر منتج ہوئی. آپ اگر اس نقشے کو سامنے رکھیں کہ نیشا پور سے نکالے گئے, نیشا پور کے گورنر نے خط لکھا بخارا کے گورنر کو, وہ بھی زہلی تھا, یہاں بھی امام زہلی کے پاس سے نکلے تھے. بخارا کے گورنر نے ہیلے بہانے سے کہا بخارا سے نکلو, تو کہا میں سمرقند جاتا ہوں, لوگ مجھے چاہتے ہیں. اس نے سمرقند کے گورنر کو لکھا کہ بخاری کو نہ آنے دینا, یہ دین قربانیوں کے ساتھ آیا ہے, یہ ایسے نہیں آ گیا. آج تو اللہ کا شکر ہے ہمیں اس درجے کی قربانی ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں مانتے کیونکہ ہم کمزور ہیں. جب کمزور ہو جاتا ہے تو اس سے تھوڑی بہت قربانی لی جاتی ہے. لیکن پہلوں کو قربانیاں دیکھیں. امام بخاری کی جو وفات ہو رہی ہے آپ تفصیلات پڑھ کر دیکھیں. خرسنگ کے مقام پر امام بخاری آئے جو ان کے نام کے دے کر میں عید یا رمضان عید گزار لوں پھر میں سمر سمجھاؤں گا. تو اس میں بھی رہنے نہیں دیا. پولیس پہنچ گئی سمرقند کی کہ نکلو یہاں سے. بتاتے تھے لوگوں کے آنے سے پہلے پہلے بخاری کو سمرقند کے ایریے سے پار کرا دیا جائے. امام بخاری نے کہا بھائی کل عید کا دن ہے مجھے اپنے خاندان سے عید تو کرنے دو. نہیں 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 نکلو. صبح ہو گئی کسی بات میں ایسے ٹھہرو اپنی کتابیں تو اچھی کر لوں. اپنی کتابوں کا ایک بہت بڑا بنا ایک کتابوں کا بوجھ اپنے ساتھ رکھتے تھے لے کے جاتے تھے. اس میں بخاری شریف تھی کیونکہ بخاری شریف کئی سال میں صرف نہیں لکھی گئی بلکہ اس سے امام بخاری آخری زندگی تک جس میں کبھی بیچی کرتے رہے آخری. اور یہ جو عنوانات ہیں یہ تو لگی بات میں جن کو تاج الباب کہا جاتا ہے. جو امام بخاری کا جو اصل مقصد تاج الباب میں فقہ البخاری کی تراجمی ان کا اتنے بھی فرصت نہیں. آپ دیکھ لو آپ دیکھ لو اپنے شریر سے کہو کتابیں لگا نکلو. امام بخاری سوار ہونے کے لیے نکلے. میری طبیعت خراب ہو رہی ہے میں بیٹھتا ہوں بیٹھا تو کتابیں لیا تو فرماتے ان کے شاگرد میں کتابیں لے کر جب واپس آیا تو روڈ کے اوپر امام بخاری وفات آ چکے. ارد گرد کوئی مجمع نہیں تھا. ان کے ارد گرد کوئی ان کے چاہنے والے نہیں تھے. روڈ پر نہیں فوت ہو گئے. بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے ہاتھ سے کیا چیز نکل گئی. یہ مردہ پرستی نیا کام نہیں ہے پرانا کام ہے ہمارا. جب کوئی بزرگ کو ساتھ علماء صلحہ زندہ ہوتے کبھی فائدہ نہیں اٹھاتے مرنے کے بعد روتے. ہماری شیخ نے میں فرمایا ساکیم کو رحمت اللہ علیہ نے میری فراغت جامعہ اسلامی بنوری ٹاؤن کراچی سے ہے. طالب علم کے زمانے حضرت کے پاس میں آتا تھا. اگر مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جب مجلس کرتے ہوئے تو 20-25 آدمی آتے جب جنازے میں 1 لاکھ آدمی آیا. قرآن والے بہت ہو گئے. اور 20-25 آدمی آتے تھے. کہا ہمارا ہماری یہ حالت ہے فائدہ نہیں اٹھایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے. خود ان کی زندگی میں 90,000 اسٹوڈنٹ نے بخاری سے بخاری پڑھی. 90,000 اسٹوڈنٹ 90,000 طالب علموں نے بخاری سے بخاری پڑھی. اور امام بخاری کے جو استاد ہے 1,080 1,080 استاد ہیں. بہت سے لوگ پاکستان میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی بخاری نے یہ لکھا ہے یہ دیکھو ترجمہ میرے پاس ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں پوچھتا ہوں تیرے کوئی استاد ہے؟ نہیں ٹرانسلیشن ہے میں نے پڑھ لی. اگر بخاری کو تو حدیث سیکھنے کے لیے 1,080 استاد بنائے اب تو بغیر استاد کے بخاری کا لکھا ہے عجیب بات ہے. اتنے استادوں سے امام بخاری کا مقولہ ہے بڑے سے بھی سیکھو چھوٹے سے بھی سیکھو اپنے برابر والوں سے بھی سیکھو. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ شاگرد ہے لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری نے حدیث لی ہے. ہر یہ کتاب لکھی جس کو باب البحی سے شروع کیا ہے باب البحی سے اور کتاب التوحید پر لا کر ختم کیا. آخر میں توحید ہے شروع میں بحی ہے. وحی اور توحید میں بہت مناسبت ہے اس لیے کہ ہر نبی پر جو پہلی وحی آتی ہے وہ توحید کی وحی آتی ہے. اس لیے کتاب التوحید ابتدا انتہا آپ اس میں میرے باب الوحی اور کتاب التوحید کے لا الہ الا اللہ اور باب الوحی تھا کتاب الوحی نہیں تھا اور بصیر نے بہت سی باتیں لکھی ہیں. لیکن ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز مصطفیٰ ترکستانی جو ترکستان چین کے رہنے والے تھے دیوبند میں پڑھا پھر بہاول نگر میں چلے گئے. حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بہاول نگر لے گئے. ورنہ ہمارا والد صاحب کا وہاں جو قوم قبیلہ زبان کچھ نہیں تھی. لیکن ڈیوٹی وہاں لگ گئی. اس لیے میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں اور خصوصاً طلبہ، یہ بھی نہ سوچو تم بڑے ہو فارغ ہو کر یہ کرو گے وہ کرو گے، بلکہ اللہ سے یہ مانگو گے تمہیں دین کے لیے استعمال کر کے اس کی مرضی ہے کہاں کیسے استعمال کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. ہمارے والد صاحب چین میں پیدا ہونے والا، باون نگر ایک گہرائی علاقہ گرم علاقہ، وہاں پر کام کرے تو فرماتے تھے باب الرحیم امام بخاری نے جو باپ کا لغوی معنی لیا ہے، باپ کا میں نے دروازہ، باپ کہا جاتا ما یوصلو الى المقصود، وہ چیز جو مقصود تک پہنچا دیتی ہے اس کو دروازہ کہتے ہیں. امام بخاری نے لغوی معنی لیا ہے باپ کا، باب الرحیم کا مطلب امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ تم وحی کے دروازے سے انٹر ہو جاؤ، اب جو تمہیں ایمانیات ملے گے وہ اتھینٹک اور معتبر ہوں گے، جو نماز ملے گی وہ معتبر ہے، جو روزہ ملے گا وہ معتبر ہے، جو اخلاق ملے گی وہ معتبر ہے، جو معاشرت ملے گی معتبر ہے، جو معاملات ملے گی وہ معتبر ہے. باب الوحی، آپ وحی کے دروازے میں انٹر ہو، نہ اپنی عقل چلاؤ نہ اور چیزوں کے پیچھے چلو، بلکہ دیکھو وحی الہی کیا بات کر رہی ہے، اس کی جب تم اتباع کرو گے تو پھر آپ کے اعمال کا وزن ہوگا اور اس کے اندر ویٹ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے رسول اللہ کے بتائے ہوئے عمل کیا. باب الوحی، وحی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، اپنی طرف سے کوئی بات نہ بناؤ، اور وہی قرآن اور حدیث ہے اور فقہ علم سے نکلی، فقہ الگ کوئی چیز نہیں، فقہ قرآن حدیث سے نکلی چیز ہے، یاد رکھو. جس طرح دودھ میں سے کریم بھی نکلتی ہے اور دودھ میں سے مکھن بھی نکلتا ہے، وہ سب دودھ ہی کی اجزاء ہے، الگ کوئی چیز نہیں، فقہ اسی سے نکلی. فقہ کے جو ماخذ ہے، ماخذوں میں سب سے پہلا ماخذ قرآن ہے اور دوسرا ماخذ سنت اور حدیث ہے، اس کے بعد دوسروں کا نمبر آتا ہے. باب الوحی، وحی تائید کر رہے ہیں یا نہیں، اس لیے اپنے انسانی کے بارے میں لکھا ہے کہ آج انسان عقل چلاتے ہی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بات آئے اس میں بھی عقل پرستوں پر، بلکہ پوری کتاب توحید میں عقل کے پیچھے چلنے والوں کا علاج کیا ہے. یاد رکھو یہ جو عقل ہے اس کی مثال آئز کی طرح، ہماری آنکھ کی طرح ہے، آئز اس وقت دیکھتی ہے جب روشنی ہوتی ہے، اگر اندھیرا ہو جائے یہاں کام نہیں کرے گی. عقل اس وقت کام کرتی ہے جب بڑی کئی روشنی ہوتی ہے، پھر رسول اللہ کو سراج المنیرہ کہا ہے، ہمارا محبوب سورج ہے، سراج ہے، اس کے سراج کے نیچے، سورج کے نیچے جب اپنی عقل استعمال کرو گے تو تمہیں ہدایت کا راستہ ملے گا، اگر اس کو چھوڑ کر عقل استعمال کرو گے تو کبھی کام آنے والے نہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب توحید میں لوگوں پر رد کیا ہے جو ہر جگہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں کہ میری عقل میں بات نہیں آتی. آپ کی عقل ہے کتنی بڑی کہ جس کے اندر اتنی بڑی بات آ جائے گی؟ آپ بتائیں سنار کا جو کانٹا ہوتا ہے، سنار جس پر ویٹ کرتا ہے، اس سنار کے کانٹے کانٹے کے اوپر کلو دو کلو آپ نہیں توڑ سکتے. نبی کی جو بات ہوتی ہے قرآن حدیث کی بات تو پہاڑ کی طرح ہے، بلکہ پہاڑ پر قرآن نازل ہو جائے تو زمین میں دب جائے، انہیں اور آپ اپنی عقل سے اس کو توڑ سکتے ہیں؟ خامنے والے نے بڑی پیاری بات کی ہے، بہت خوبصورت بات عقل کے بارے میں، کہ لوگ کہتے ہیں جی عقل عقل میں آنی چاہیے، عقل بات ہونی چاہیے، آنکھ بند کر کے نہیں ماننا، عقلی بات ہونی چاہیے. بڑی خوبصورت ایک مثال دی کہ اگر کسی کے گھر میں ڈیڈ باڈی رکھی ہو، ڈیڈ باڈی، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے ڈیڈ باڈی؟ بولو، ڈیڈ باڈی آپ کو کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ مچھر آپ کا گلا پکڑ لے، آپ کو مارے پیٹے نہیں، آپ کی عقل کہتی ہے یہ ڈیڈ باڈی، پھر آپ اسے ڈیڈ باڈی کے پاس سو کیوں نہیں سکتے؟ آپ سونے لگتے ہیں تو آپ کو کس کا یاد آ جاتا ہے، بچپن میں کہانی پڑی تھی ایک مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے آ کر یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ کہانی، یہ وہن ہے، اس کو وہن کہتے ہیں. تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وہن اس عقل کو دبا دیتا ہے، اور باوجود اس کی اس بات کا یقین ہے کہ یہ مردہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن وہم کی وجہ سے عقل کام نہیں کرتی. مولانا حضرت افغانی رحم اللہ فرماتے ہیں جو عقل وہم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ وہم شریعت کا مقابلہ کرے گی؟ وہ عقل شریعت کا مقابلہ کر سکتی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید لائے اور کتاب التوحید میں دو بڑے مقاصد امام بخاری نے سامنے رکھے. پہلا مقصد صفات باری تعالیٰ کا اثبات، اللہ کی صفات کو ثابت کیا ہے، اس لیے کہ وہ عقل پرست خواہ معتزلہ ہو جہمیہ ہو یا غالی روافض ہو، اللہ کی صفات کے منکر ہے. اللہ سمیع تو ہے لیکن سما نہیں ہے، بصیر تو ہے لیکن بصر نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا. اس کا نام انہوں نے توحید رکھ دیا، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کوئی صفت نہیں ہے. ایک تو امام بخاری ان کو رد کر کے کتاب و توحید میں اللہ تعالی صفات باری تعالیٰ کو ثابت کیا ہے. اور امام بخاری نے بڑا عجیب طرز اختیار کیا ہے، حدیث لائے ہیں لیکن اس حدیث کی تائید کے لیے قرآن مجید کے آیت لائے ہیں، کیونکہ ایمانیات کا مسئلہ ہے اور ایمانیات نقص پتی سے ثابت ہوتے ہیں. تو لہذا اس حدیث کے ساتھ آیت اثر کر دی، جس کی وجہ سے اب وہ صفت اللہ تعالیٰ کی، وہ جو صفات ہے وہ ایسے ذرائع سے ثابت ہو گئی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، پتی دلائل سے ثابت ہو. اور دوسرا مقصد، امام بخاری کا جو امتحان اتنا ہوا تھا اور آزمائش آئی تھی، وہ خلق قرآن کے مسئلے میں آئی تھی. خلق قرآن امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بہت ظلم و ستم ہوئے اور بعد میں وہ لوگ مغموم ہو گئے. امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ، اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفت ہے کلام، اور اللہ کی جتنی صفات وہ غیر مخلوق ہے، اللہ کی طرح قدیم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے وہ بھی قدیم ہے. لیکن میں جو پڑھتا ہوں، میں قرآن مجید پڑھتا ہوں یا یہ قرآن مجید لکھا جاتا ہے، یہ مخلوق ہے. قرآن ہماری مخلوق ہے، کتابت ہماری مخلوق ہے، لیکن اللہ کی وہ کلام نفسی ہے جو اللہ کی ذات میں. تو میں آسانی سے آپ کو تھوڑا سمجھا دوں، کلام نفسی اور کلام نفسی، آپ اپنے دل میں تقریر بناتے ہیں کہ یار میں استاد کے لیے بات ایسے کہوں گا، یا مقرر تقریر بناتا میں ایسے کہوں گا. جب تک وہ تقریر اس کے دل میں رہتی ہے یا دماغ میں رہتی ہے، وہ کلام نفسی کہلاتا ہے، اور جب اس کے مطابق بولتا ہے تو کلام لفظی کہلاتا ہے. بس اتنا فرق ہے کسی سے بات. زیادہ لوح محفوظ میں اور اللہ کی ذات میں کلام اللہ وہ کلام نفسی ہے، اور جب پیغمبر پر ہوتا ہے اور جبھی سلام لے کر آتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، آپ امت کو سناتے ہیں، یہ کلام نفسی بن جاتا ہے. اور جب تک اوپر ہے وہ کلام لفظی. تو کلام نفسی، کلام لفظی، کلام نفسی کو اٹھاتا ہے. ہم یہاں الحمدللہ بالعالمین پڑھتے ہیں، یہ دلالت کر رہا ہے کہ جو لوح محفوظ میں قرآن ہے وہاں الحمدللہ بالعالمین اتنا ہے اور اتنا پڑا جاتا ہے. امام بخاری کا نظریہ تھا، اس پر بہت شور ہوا. امام بخاری قرآن مجید کو مخلوق مانتا ہے، کیونکہ عوام الناس کا حال یہ ہے کہ عوام الناس میں ایک بات آ جائے فتنہ بنتا ہے، اس لیے رسول اللہ نے فتنوں سے بہت پناہ مانگی ہے، یاد رکھو. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، لوگ تو رسول اللہ سے اعمال پوچھتے کہ حضرت جنت کے اعمال کون سے، آخرت کے اعمال کون سے ہیں، اور میں یہ پوچھتا تھا رسول اللہ فتنے کون سے ہیں. اس لیے فتنوں کے بارے میں جتنی روایات اور فتنوں کے بارے میں جتنا ادراک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی کو نہیں تھا، یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے، اور اضافہ ہمیں ذرا فتنوں کے بارے میں بتا، ہمیں نفاق کے بارے میں بتا. تو رسول اللہ سے بہت زیادہ اس کی استفار کیا کرتا. فتنہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ پیغمبر پناہ مانگے اللہ من الفتن ما ظاہر منہا وما بطن. خصوصاً ہم دین کے خدام کو فتنوں سے بہت پناہ مانگنی چاہیے. اتنے بڑے سے بڑے کام سے آدمی کو بیکار کر دیتے ہیں، ایسی خطرناک چیز ہے. چھوٹا چھوٹی سی چیز ہے لیکن وہ چھوٹی چیز بڑی مشین کو روک دیتی ہے. اب ایسا ہوتا ہے چھوٹے سے کٹ آؤٹ خراب ہوتا ہے، پوری کارخانہ بند ہو جاتا ہے. تو یہی حالت ہے. اس لیے فتنوں سے بہت پناہ مانگنی چاہیے انسان کو. میں کہتے ہیں بزرگوں کے سائے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، سمجھو یہ کا بات. کسی بزرگ کے زیر سایہ آپ زندگی بسر کرتے ہیں، اسے مشورہ کرتے ہیں، پیر نہیں بناتے، مشیر بنا کر رکھتے ہیں، اس کا سب سے بڑا آپ کو فائدہ یہ ہوگا، آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اگر آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے، آپ آسانی سے اپنی منزل کی طرف راستہ طے کریں گے. ورنہ آپ کو فتنہ آ جائے گا، کچھ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے بیکار ہو گئے، آپ تاریخ پڑھیں، وہ فتنہ بن گئی بات. اور اسی بات سے نشا پور سے نکالے گئے، بخارا سے نکالے گئے، اسی بات کی وجہ سے سمرکند سے نکالے گئے، اور آخر دعا مانگی اللہ فقبلنی لے کے غیر مقبول، اللہ غیر فتنے کا مجھے اپنے پاس بنا لی، مستجاب الدعوات سے فوراً دعا کو بولو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو مقاصد ہے اس بات کو بتایا، امام صاحب نے ثابت کیا ہے، اس آخری بات میں بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ قراءت اور مقروء میں فرق ہے، تلاوت اور مقروء میں فرق ہے. تلاوت میرے آپ کا فعل ہے اور مقروء اللہ کی کتاب ہے، جو غیر مخلوق ہے اس کی تلاوت مخلوق ہے، اس لیے تلاوت پر اجر اجر بھی ملتا ہے اور تلاوت پر گناہ بھی ملتا ہے اگر غلط تلاوت کر رہا ہے. تاکہ یہ اجر اور گناہ اس کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اللہ کی اس صفت کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ پر اور انتظامیہ وغیرہ پر رد کیا ہے. اور آخری باب ہے نبی المباشر الفصل یوم القیامہ، امام بخاری اور اپنے ہر ترجمے میں بہت سے مقاصد سامنے رکھا ہے. ایک تو امام بخاری یہاں پر وہ اپنی بات کو ثابت کرے گا کہ قراءت تولی جائے گی، تلاوت تولی جائے گی. جب تولی جا رہی ہے اطمین کہ وہ ہمارا عمل ہے، جب ہمارا عمل ہے تو مخلوق ہے. اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کے خالق ہے. ہم کافی ہیں، ہم کسب کرتے ہیں، یاد رکھو ہم کسب کرتے ہیں. جب میں اٹھا کر پانی پی رہا ہوں، اس پانی کا خالق اللہ ہے. اس گلاس کا جو میٹیریل، اس کا خالق اللہ ہے. جو میرے ہاتھ کو طاقت دی ہے اور میں منہ تک لا رہا ہوں، اللہ نے دی ہے اور وہ مجھے استطاعت دے رہے ہیں، اور میں جب اس کی پی رہا ہوں، یہ کسب کہلاتا ہے. اور حساب کتاب کا تعلق کسب کے ساتھ ہے، خلق کے ساتھ نہیں ہے. کیا خلق کے ساتھ کسب کے ساتھ ہے کہ اس بندے نے کمایا ہے، اس وجہ سے اس کو سزا بھی ملتی ہے، اس کو جزا بھی ملتی ہے. ہم کاسب ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے. اس لیے کوئی خیر کے رستے پر چلنا چاہتا ہے، قرآن صاحب کہتا ہے ہم من آتا وتقا وصدق بالحسنى فسنیسرہ للیسرى، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور وما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنیسرہ للعسرى، ہم اس کے لیے اس برائی کا اور گناہ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تاکہ پہلے وہ قدم اٹھاتا ارادہ کرتا ہم اسی طرح لے جاتے ہیں. امام بخاری نے باب قول میں کہا نبی المواصل اس کا یوم القیامہ، یہ باب بند ہے. اس سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہماری تلاوت اور اقوال تولے جائیں گے، قول ہمارا قصد ہے. اور اس پر حدیث بھی لایا ہے، جس حدیث جو پڑھنے کی حدیث ہے، تسبیح کی حدیث ہے، تو تسبیح زبان سے پڑھی جاتی ہے اور اس کا وزن ہوگا نام عمل. اور دوسرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت انسان کا پہلا عمل ہوتا ہے جو دل میں خیر کی نیت کرتا ہے اور پھر عمل کرتا ہے، اور پھر کرتے کرتے قیامت کے دن آخری جو اس کا عمل ہوگا وہ بدل اعمال ہوگا. ہاں تو اس کے بعد ختم نیت سے شروع ہوا، پھر زندگی بسر کی، اور پھر موت آ گئی، برتن میں رہے، پھر قیامت آ گئی، اب آخر میں بدل اعمال. اپنے اعمال کے بعد سب ختم، فریق ان کی جنہ، فریق ان کی سعیر، بات جنت میں چلی جائے گی اور ایک دوسرے میں چلی جائے. اس لیے امام بخاری نے اپنے اعمال پر ختم کیا، نزل موازن قسطل یوم القیامہ، اور معتزلہ پر بھی رد کیا ہے جو عقل پرست ہے کہ کیوں بولا جائے گا جی، اللہ کو علم نہیں؟ اگر اللہ کو تو علم ہے، ہمیں دنیا میں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم اسے جنت میں بائی پاس کرا دیتے، یہ سارے نیک لوگ ہوں گے، چلو بھی تم جنت میں، چلو بھی تم دوزخ میں. نہیں، اللہ نے حجت کے لیے کیا ہر کام، حجت کے لیے جاؤ دنیا میں، جاؤ انبیاء اسلام کو بھیجا، حجت قائم کر دی، دیکھو یہ حق کا راستہ، یہ حاصل کا راستہ، دیکھتے ہیں کہ تم کس راستے پر چلتے ہو. ابھی نہ ہم نے نہیں سنتے، بتا دی. تو یہ اظہار عدل کے لیے وزن قائم کریں گے, ترازو ہوگی, ترازو باقاعدہ ترازو ہوگی, جس طرح تولنے والی آپ لوگوں نے تو ڈیجیٹل دیکھی ہوگی, لیکن پرانی دیسی ترازو جو ہوتی ہے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے دو پڑے ہوتے ہیں اور بیچ میں کبال ہوتی ہے, لسان اور کفتین جو پڑے ہوتے ہیں, وہ ترازو ہوگی, وہ لائی جائے گی. اللہ فرمائے نکالو, ڈبا چولہا ہی لگے گا, نکالو اس کو. جب وہ نکالی جائے گی تو اتنی بڑی ہوگی اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمین میں سما سکتی ہیں. فرشتے پوچھیں گے من وزن یا الہی, آپ کس کا وزن کریں گے؟ من شئت من خلقی, مخلوق میں جس کو میں چاہوں گا میں اس کا وزن کروں گا. سجدے میں سر پڑیں گے فرشتے, ما عبدنا کا حق کا عبادت کا, اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. اب میدان لگ جائے گا, اب وزن ہو رہا ہے, ہم بھی اصلاح تو اسلام کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. 70,000 اس امت کے ایسے انسان جس پر رسول اللہ فرمایا بغیر حساب کتاب کے جائیں گے, جن میں ایک کا نام ہمیں معلوم ہے, اوقات ابن محسن کھڑے ہو گئے تھے, خاص میں ان میں سے ہو جاؤں. رسول اللہ یہی آخرت کی دوڑ سے لٹاتے تھے, اجا تو ہو گیا, کہہ سکتا ہے کوئی اجا تو ہو گیا, اجا تو ہو گیا. ہم نے حرام بنت بلحان میں سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا کا جہاد کرے گا, مکوڑی کی مکڑ بے کا جہاں کے کا ہوئی ہوئی, کیسے خزانے بتا 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. آج ان میں اور بھی اضافہ کیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اور بھی ہوں گے, لیکن 70,000 بیرل منصوب ہے. اور ان کو پار کا وزن نہیں ہوگا جنہوں نے کفر کے علاوہ کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا, صرف کفر ہی کیا اور بدلا کیے, ان کو سیدھا جہنم میں بھیج دیں گے. چلو جاؤ, تین طبقے رہ جائیں گے جن کا وزن ہوگا. نمبر ایک متقین, جو ہمیشہ نیکیاں کی, چھوٹے موٹے گناہ ہے, صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ نہیں صغیرہ گناہ ہے, جب ان کی نیکیاں رکھی جائیں گی اور صغیرہ گناہ رکھتے ہی اللہ فرمائیں گے کیا بھی تمہارے گناہ معاف کر دے, جنت میں چلے گا. یہ متقین ہے, قبائل سے بچتے ہیں اور تغائر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ فضیلا ہوں گے. نمبر دو کفار, کفار میں وہ لوگ, وہ کافر جنہوں نے کچھ نیکیاں کی ہیں, بوڑھے کو کھانا کھلا دیا, بیمار کی تیمارداری کر لی, والدین خدمت کر دی, ان کی نیکیاں نیچے کے بدلے میں رکھی جائیں گی, لیکن جب کفر رکھا جائے گا تو کفر کا وزن اتنا ہوگا بائیں پردے کے اندر, تم کو کہا ان کو جہنم میں بھیج دو, لیکن اس کو آخرت میں فائدہ پہنچے گا. اس کافر کو جو کچھ خدمت کی نیکی کرتا ہے اس کو ایک کم درجے والی جہنم میں ڈالا جائے گا, جس طرح خواجہ ابو طالب کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر. اور تیسرے ہوں گے میں اور آپ جن کے پاس دونوں قسم کی چیزیں, نیکیاں بھی بڑے مخلطین ہیں, خلق خلق و عمل صاحب آخرت صحیح. پہلے میں نے دو کا سب سے قرآن میں فما منفقت موازین و تم تو بھی اسے کر رہا دیا, فما منفقت موازین و تم بوا دیا, یہ کفار اور وہ متقین ہیں. اب وہ رہے گے جن کے بعد دونوں قسم کے ہیں, تو فون لگے گا, دائیں پڑرے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور بائیں پڑرے میں گناہ رکھے جائیں گے. اور عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا پڑ رہا ہے, اتنا بڑا پڑ رہا ہے, لیکن تھوڑا سا وزن بھی تول لیں گے, ہو یہ کمال اس کا, ورنہ بڑا جو ویٹ مشین ہوتی ہے اس پر چھوٹا نہیں تول سکتے, چھوٹے پر بڑا نہیں تول سکتے. اب اگر نیچوں کا پلہ جھک جائے گا تو جنتی, گناہوں کا جھکے گا تو دوستی, اور اگر برابر رہے گا تو آراف, وہ دیوار ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان, اس دیوار پر چڑھا دیا جائے گا. چنانچہ سورہ آراف میں اس کا پورا تذکرہ اور تفصیل سے ذکر ہے. چھوٹی سی نیکی سے بھی پلہ نیچے ہو جائے گا, چھوٹی سی بھی حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کا برابر ہو جائے گا اور وہ گھبرائے گا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, اتنے میں ایک مٹی تھوڑی سی گرے گی, تھیلی گرے گی مٹی کی, اعلان ہوگا اس کو جنت بھیج دو, اس کی نیکی کا پلہ جھک گیا, وہ پوچھے گا اللہ یہ کون سی مٹی ہے, یہ وہ لب بھر مٹی ہے جو مسلمان کی قبر پر تو نے دفن ہوتے پر ڈالی تھی, یہ تیری نیکیوں میں ہم نے شمار کر دی. سڑک کے نیچے حاجی بھی رکھے ہوں گے, نیکیوں کے حاجی بھی رکھے ہوں گے, نمازیں بھی ہوں گے, ڈر ہوگا لیکن سب کو کار آمد کرنے کے لیے چھوٹی سی نیکی کام آئے گی. جب ہمارے صدیقہ فرماتی ہیں لا تحقرن من معروف شیئا, کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو, ہو سکتا ہے وہی تیرے بدن چکانے یا اللہ کے ہاتھ بخشش کا ذریعہ بن جائے. وہ چھوٹی سی تم چھوٹے ہو تو معمولی نہ سمجھو, بالو کہ چھوٹی نیکی ہے نہیں, کوئی بڑی نیکی بتاؤ بھائی. ان الجبال من الحصى, پہاڑ بھی کنکریوں سے بنا کرتے ہیں, پہاڑ بھی ہو کر پہاڑ بنتا ہے, قطرے سے دریا بنتا ہے. تو کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے, ہو سکتا ہے وہی نیکی بخشش کا ذریعہ بن جائے, وہی نیکی نام اعمال کے جھکانے کا ذریعہ بن جائے. اور کسی چھوٹی برائی سے برائی نہ سمجھے, ہو سکتا ہے وہی برائی کا پلا جھکا دے. کشن صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بڑے گناہ چھوٹے گناہ میں کیا فرق ہے؟ بڑا گناہ بڑا صاف ہے, ڈگ سنیک ہے, چھوٹا گناہ چھوٹا سنیک ہے, صاف ہے. تو کیا خیال ہے تم چھوٹے سانپ سے بچوانا پسند کرو گے کہ قبر میں چھوٹا صاحب آپ کو جنگ مارتا ہے؟ فرمایا دونوں گناہ چاہے صغیرہ ہے چاہے کبیرہ ہے, دونوں ہی تکلیف دینے والے. ورنہ ہمارا بنی آدم مقول ابن امام بخاری رضیہ پیش کر رہے ہیں, اعمال کو لے جائیں گے, اعمال اور اقوال, یا اقوال اسے لائے کہ تلاوت تو نہیں جائے گی, قرآن تولا جائے, ہمارا پڑھنا تولا جائے گا. یہ تولا جانا دلیل اس بات کی کہ قرآن کا پڑھنا جو ہماری قراءت ہے یہ مخلوق ہے, لیکن جو مکروہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ غیر مخلوق ہے. باتیں بھی تولی جائیں گی, باتیں یہ لکھتے ہیں نا فون والے, ٹاک 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 سے پہلے سوچ لیں, یہ ساری ٹاک چلی جائے گی. کیا مطلب ہے؟ عبداللہ ابن عباس کو یہی نظریہ ہے کہ اعمال جو ہے ان کو شکل دی جائے گی, اچھے اعمال کو اچھی شکل, برے اعمال کو بری شکل, ان شکلوں کو پھر تولا جائے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے شہیدیں چلے جائیں گے, آج روایات کا ہے کہ آدمی چلے جائیں گے. اللہ ابن کثیر فرماتے ہیں, کثیر ابن کثیر والے بہت بڑے مسجد ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے جس کی کوئی چیز تولے, کبھی انسان کو تولا جائے گا اور کبھی جو ہے اس کے عمل کو تولا جائے گا, کبھی اس کے صحیفے کو تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کا جو بھی تلوانا چاہیں گے وہ تلوا لیں گے, ان میں کوئی آپس میں مخالفت یا ممانعت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے. استاد میں جو رومی ہے امام بخاری کی عادت ہے کہ جب بھی متعلقہ بات سے کوئی آیت آ جائے, متعلقہ آیت اس لفظ کی تشریح کر دیتے ہیں. یہ پوری بخاری شریف میں عادت ہے. نظر بالقسطاس المستقیم, تو کہتے ہیں قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عدل. اس سے ایک نئی بحث آ گئی کہ قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں. ابھی بیسرا صحابی فرماتے ہیں, اور سعید بن جبیر کا بھی یہ خیال رضی اللہ عنہ رحمتہ اللہ علیہ کا کہ قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں. اور کیا وہ میسرا تو کہتے ہیں کہ ہر عالمی زبان کا لفظ ہے قرآن مجید میں. دو زمانے میں تھی, آج نہیں, اس زمانے میں جو تھی, اس زمانے میں جو جنگل میں رہتے تھے جنگلی لوگ تھے, ان کے لیے نہیں ہے. آج کی جو اس وقت کی جو ایڈوانس دنیا تھی, عمومی زبان اس وقت ایڈوانس تھی سب سے, اس کا لفظ ہے عدل. یہ استاد ہے, فارسی تھی اور دوسری زبانیں تھی, ان کے لفظ اس میں. یاد ہے امام سیوطی نے 100 الفاظ شمار کیے, 100 الفاظ الفاظ میں لکھے, 100 الفاظ دوسری زبانوں کے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. یہ میٹھا لفظ تھا عربی میں پہلے سے بولا جاتا تھا, قرآن نے اس کو لیا ہے. ابراہیم, اسماعیل, یہ سارے دوسری زبانوں کے لفظ ہیں, عربی زبان کے لفظ نہیں. اس کے بعد امام بخاری لوگوں کا استعمال, قسمت المقسط والعادل, اس مقسط کا مصدر ہے. اصل میں قسط اقساط اور پھر مقسط ہے, اس سے اقساط بنا اور اقساط سے مقسط بنا. عجیب بات ہے, امام بخاری فرما رہے کہ ثلاثی مجرد میں قسط کا معنی اور اقساط علم کے معنی میں, اور اقساط عدل کے معنی میں. یہ عربی زبان کی فصاحت ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا اشارہ بخاری میں, حضرت فرماتے ہیں کہ عربی زبان پر سوائے پیغمبر کی ذات سے کوئی کمانڈ حاصل نہیں کر سکتا. یہ اتنی فصیح زبان ہے, اللہ تعالی کی زبان. مرتے ہی عربی بولی جائے گی, بس یہ ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی. یہ تو لتعارف ہے دنیا میں, تعارف کے لیے. اور قسط بس المقسط یعنی مصدر المقسط ہے, مصدر ہے قسط. والعادل اما القاسط والجائر, مقسط کا معنی عادل ہے اور قاسط کا معنی جائر ہے. ظالم لفظ ایک ہے لیکن باپ بدلنے سے کمانا تبدیل ہو گیا. اس کے بعد امام بخاری حدیث شروع کرتے ہیں. حضرت احمد بن اشقاف, اشقاف یا اشقاف, امام بخاری بڑا زیرک آدمی ہے. پہلی حدیث لائے پہلے استاد سے, مکہ میں پہلا استاد حمیدی عبداللہ بن زبیر قریشی, پہلا استاد امام بخاری کا, جسے امام بخاری نے حدیث مکہ شریف میں آنے کے بعد پڑھی ہے. اور مصر میں جب 23 سال عمر تھی جس کے بعد امام بخاری بخاری لکھنا شروع کی ہے, مصر میں آخری استاد احمد بن اشقاف ہے. پہلی حدیث پہلے استاد سے لائے ہیں اور آخری حدیث آخری استاد سے لائے ہیں احمد اشقاف. اور حمیدی اور احمد کا معنی بھی بیچ میں رکھا ہے کہ دونوں کا معنی حمد ہے. اس لیے وہاں پر حمیدی ان کی کنیت جو ان کی جو ہے لقب لائے ہیں ان کا نام نہیں لائے, تاکہ حمیدی کے لفظ سے فائدہ اٹھائے. عجیب بات ہے, حالانکہ عبداللہ بن زبیر قریشی لا سکتے تھے لیکن نہیں لائے, اور حمیدی لائے تاکہ حمد رہے اور یا احمد لائے. احمد صاحب کا نام ان کا ہی ہے. فضیل بن عبد القعقاع ابی ذرا, یہ ابو ذرا جو ہے ابو ذرا البجلی, جریر بن عبداللہ بجلی کے پوتے ہیں. ہم ان کا واقعہ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا مفتی ولی حسن چونکی رحم اللہ نے سنایا. ان کی روایت کتاب الجنایت کی بالکل شروع میں, اور وہاں پر یہ حدیث ہے کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ, آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو. آگے دخل الجنہ کا لفظ نہیں ہے وہاں, کہ جنت میں داخل ہو گیا, یہ لفظ نہیں ہے. حضرت استاد نے فرمایا کہ لفظ کیوں نہیں ہے, کہا کہ اصل میں یہ جو پوری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے, جب بیمار ہو گئے اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے, مطلب ان کے مرض وفات میں تھی, وفات سے کچھ دیر پہلے, کچھ وقت پہلے ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت سے خادم نکلا, انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت کے پاس آیا ہوں, میں 1000 میل کا سفر کر کے آیا ہوں, میں نے ایک حدیث حضرت سے لینی ہے. وہ حضرت سے مجھ تک پہنچی ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حروف حضرت کے لیے کہ پیغمبر خراب ان کے درمیان واسطہ کم ہو جائے, واسطہ کم ہو جائے, یہ کچھ ہوتی ہے. پھر حروف صنعت کا فائدہ کیا ہوتا ہے, رسول اللہ اور آپ کے درمیان واسطہ کم ہو جائے. اور یہ واسطے کی کمی معمولی بات نہیں ہے. ایک نان بھائی تھا نا, روٹیاں بیچتا تھا, نان وہ پرانا نان 2 روپے کا اور تازہ نان 1 روپے کا. لوگ کہتے تھے پاگل ہے یار, باسی 2 کا بیچتا, اور یہ نہیں, باقی رسول اللہ کے دل قریب ہے, اس کی قیمت لگاتا ہوں. یہ انہوں میں سند ہے, انہوں میں سند کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں نے اسے 20-40 پستے تھے, انہوں نے کہا کہ ان سے سنوں گا تو ابو لہر کا سند ہے نا, میں ان کی سند ہے. مسلم تک بس 2 واسطے رہ جائیں گے, 1 واسطہ رہ جائیں. آج نہ کہ حضرت بہت بیمار ہے, طبیعت بہت خراب ہے, آپ مل نہیں سکتے. ایسا نہ کریں, خدا کا واسطہ ضرور ملاقات کرنے میں نہیں آ سکتا. شور شرابہ ہو رہا ہے, تو چھوٹے سے مکان ہوتے تھے, آواز اندر آ گئی, جیسے خاص کر بلاؤ, اس کو بلاؤ. جو آدمی زندگی میں جس کام میں مشغول رہتا ہے, مرتے وقت بھی وہی کام کرتا جاتا ہے. موتوں نہ کماتا ہی, تمہاری موت ویسے آئے گی جیسے زندگی بسر کرو. انہوں نے کہا بات ہے, انہوں نے کہا جی حضرت میں حدیث سننے کے لیے, سنت پر اپنی سنت پہلے سناؤ, مجھ تک تو بتاؤ. انہوں نے کہا حدثنا فلاں, قال حدثنا فلاں, قال حدثنا فلاں, قال حدثنا فلاں, آج ان کو آپ نے سنائی تھی. انہوں نے کہا اب میں تجھے لے کے چلتا ہوں, سمیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے ابو ہریرہ کو فرماتے سنا, قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ. حضرت سے وفات ہو گئی, خلق جنہ نہیں کہہ سکے. ہمارے استاد فرماتے تھے حضرت مفتی صاحب کہ زندگی ایسی بسر کرو, لا الہ آپ کی زبان پر ہو, جنت میں جا کے دکھاؤ. بھائی لا الہ الا اللہ یہ کہہ, داخل جنہ زبان پر نہیں, یہ ہے ابو ذر الحرم الحسلی عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ صحابہ کرام میں بڑی خاص شان رکھتے ہیں. 5374 حدیثوں کے راوی ہیں. صرف ایک مختصر سے اگر تھان میں رہنے کی بات سناتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. ہمیں فرماتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول کو چنتا رہتا تھا پیٹ بھرنے پر, اور پیٹ بھرنے کے دو معنی لکھے مدثر نے, ایک اگر تھوڑا سا مجھے کچھ رکنا مل جاتا بس میں رسول کو نہیں چھوڑتا تھا, اور دوسرے شب متنی کا معنی لکھا ہے کہ پیغمبر قرآن کی زیارت سے پیٹ بھرتا تھا, میں آپ کو دیکھتا تو مجھے بھوک پیاس کا احساس ختم ہو جاتا. یہ لکھا ہے شب متنی. حضرت خانے والے فرماتے ہیں مجھے ابو ہریرہ کے اس عمل پر اشکال ہوا. حضرت فرماتے ہیں اشکال یہ ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ زور غبن تب جب حبن, کبھی کبھی زیارت کرو تو تمہیں محبت بڑھے گی, اور یہ ہر وقت سنتے رہتے تھے, یہ اس حدیث کے خلاف ہے. ہم نے آ رہی بات کہا, میں ایک دفعہ مثنوی شریف مطالعہ کر رہا تھا مولانا رومی کی, میرا اشکال حل ہو گیا. مولانا رومی نے لکھا نیت زور غبن وظیفہ ماہیہ کہ بے دریا ندار اتدا, کبھی کبھی دریا کی زیارت کرنا یہ مچھلیوں کا کام نہیں ہے, کیونکہ مچھلیوں کے بغیر ان کی زندگی نہیں, پانی کے بغیر زندگی نہیں. نیز غبن وظیفہ ماہیہ کہ بے دریا ندار اتدا, وہ زندہ نہیں رہ سکتی دریا کے بغیر. تو پھر فرمایا نیز غبن وظیفہ عاشقہ, کبھی کبھی زیارت کرنا عاشقوں کا کام نہیں ہے. مستفید جانے صادقہ, کیونکہ عاشقوں کی جان بہت زیادہ پیاسی ہوتی ہے, وہ کتنی بار بھی اپنے محبوب کو دیکھ لے ان کا دل نہیں بھرتا. آپ نے صحابی کی روایت سنی ہے, گھر جاتے تھے پھر دروازے مسجد کے دروازے آپ کو جھانکتے, پھر گھر چلے جاتے پھر آ جاتے, تو کسی رسول فرما اس کو لے کے آؤ بھائی یہ کیا کر رہا ہے, جھانکی جھانکی بچوں کی طرح کیا کر رہا ہے. رونے لگے حضرت ابھی دل کچھ بھر جاتا تو گھر جاتا ہوں, پھر جب دم میرے دل کو ایسی کھینچے کھینچ پڑتی ہے کشش ہوتی ہے کہ میں آ کر آپ کو دیکھ نہ لوں تو میری جان نکل جائے. نیک جو ربن وظیفہ عاشقہ, کبھی کبھی زیارت کرنا عاشقوں کا کام نہیں ہے. اب مولانا صاحب فرمان چند مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ یا آفاق رحمت اللہ علیہ کی دن میں 100 بار آ کر زیارت کرتے تھے, 100 بار 100 بار زیارت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمان ابن صبر ان کا نام ہے, اور یہ مدرسوں کا قیام اور یہ ہاسٹل اور یہ طالب علم یہ سب کے بانی ہے, ان کی وجہ سے مدرسے بنے, صفحہ کا مدرسہ بنا, طالب علموں کی امداد اور ان کی روٹی پانی یہ سارا نظام یہی سے چلا. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمان, یہ خبریں ہیں اور مقتدی آباد میں آ رہا ہے. دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں, کلمتان کلامان, حبیبتان محبوبتان. اگر رحمان رحمان کو بہت محبوب ہے, یعنی اللہ نے لفظ سے رسول اللہ نے لفظ رحمان استعمال کیا کہ اللہ کی جو شان رحمت ہے تو شان رحمت کی وجہ سے ان کلمات پر وہ کچھ نواز دیتے ہیں جو تصور میں نہیں ہے. رحمان لفظ لائے کیونکہ رحمان جو ہوتا ہے, یہ عجیب بات ہے کہ رحمان اپنے استعمال کے اعتبار سے خاص ہے, معنی کے اعتبار سے عام ہے. رحمان کا معنی ایسی رحمت کے جو پورے عالم کے ذرے ذرے پر اوپر پر بھی ہو گھر پر بھی ہو, اور نام کے لفظ کے اعتبار سے خاص ہے. رحمان کسی غیر کے استعمال نہیں کر سکتے, معنی کے اعتبار سے عام ہے. اور رحیم معنی کے اعتبار سے خاص ہے, رحیم کے معنی جو ایمان والوں پر رحم کرے گا, رحیم الآخرہ آج بھی ایمان والوں پر رحم ہوگا, اور اپنے استعمال کے بعد صاحب ہے رحیم الدین رحیم احمد آپ نام رکھ سکتے تو رکھ سکتے. خفیفتان من اللسان, زبان پر یہ دونوں کلمے بہت ہلکے ہیں, ان میں ایسے حروف نہیں ہیں, حروف مصالیہ حروف ثقیلہ نہیں ہے, اور پھر جملہ اسمیہ فعلیہ نہیں ہے. فعلیہ جو جملہ ہوتا ہے اس کا پڑھنے میں دقت ہوتی ہے, وہ اسے عراب کا مسئلہ ہے. ذرا یغریب لم یغریب, آپ اس کے اندر جملہ اسمیہ کے اندر تبدیلی نہیں آتی,
جملے اس لیے آسان ہے تو لیے مشکل ہے,
اور پھر منصرف غیر منصرف کا معاملہ ہے. اس لیے آگے جو کلمات آ رہے ہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں, خفی پتہ لسان زبان پر ہلکے ہیں. ثقیل اطان فی المیزان, لیکن میزان میں بہت بھاری ہوں گے. امام بخاری بتا رہا ہے, امام بخاری نے دلیل دے دی کہ آنے والے کلمات زبان سے پڑھ جاتے ہیں لیکن یہ تولے جائیں گے. معلوم ہوا کہ میرے آپ کے اقوال تولے جائیں گے اور ثقیل ہوں گے. ثقیل اطان فی المیزان, بہت وزن ہوگا ان کا. موتلا وغیرہ جو کہتے ہیں کہ کوئی وزن نہیں ہے ہمارے ساتھ, کہتے نہیں ثقیل اطان فی المیزان صاف موجود ہے جس میں. اور نظر موازی نے قصہ لا کر امام بخاری بتا دے کہ وزن اعمال حق ہے, ہر دن یوم دل حق وزن ہوگا. پہلے آیت لائے آگے حدیث لے آئے. اب یہ دو الفاظ جو دیکھنے میں بہت چھوٹے سے لگے سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ العظیم, لیکن اس میں دو لفظ استعمال ہوئے سبحان اللہ اور وحدہ حمدی. حضرت اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ دو قسم پر ہے, صفات آدمیہ اور صفات وجودیہ. صفات آدمیہ نفی النقائص, اللہ تعالیٰ سے ہر نقص اور عیب کی نفی کرنا, ان کو صفات آدمیہ کہتے ہیں, ان کو تنزیحات کہتے ہیں, ان کو صفات الجلال کہتے ہیں. تینوں ان کا نام ہے صفات الجلال. جلان قضا, اللہ بلند ہے اس چیز سے. جلان قضا, اللہ بلند, اللہ کھانے سے بلند ہے, پینے سے, بیوی سے, بچوں سے. نفی النقائص, اس کو تنزیحات کہتے ہیں. تنزیحات, اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا. اور دوسری وجودیہ, ہر کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا کہ جتنے کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں. ان کو تحمیدات کہتے ہیں, تحمیدات. اور ان کو صفات اکرام کہا جاتا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, اکرام ذی الجلال والاکرام, وہ ذات جو ذی الجلال بھی ہے اور ذی الاکرام بھی ہے. اب سبحان اللہ کا جو لفظ ہے یہ تنزیحات سے بتاتا ہے. آپ نے جب سبحان اللہ کہا تو آپ نے اقرار کر لیا, اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں, میں اقرار کرتا ہوں آپ ہر عیب سے پاک ہیں. اب ابھی ہم بھی ہی اللہ میں اقرار کرتا ہوں سارے کمالات تیری ذات کے لیے ہیں. اور جب توحید تنزیحات اور تنزیحات اور تحمیدات جمع ہو جائیں تو توحید بن جاتی ہے. توحید کس کا نام ہے؟ اس کا نام آپ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دیا, سارے کمالات اللہ کے لیے مانے. جملہ تو چھوٹا سا ہے لیکن اس میں سمندر باندھا ہے. اس کا فرمایا ثقیلتان فی المیزان, وہ چیز تو جواب الکلم, مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں, میں تھوڑی سی بات کروں گا اس میں سمندر بند ہے. تو سبحان اللہ یہ تنزیحات کو بتاتا, بھائی ہم بھی بہت نے باؤ حسن بنایا, بہت نے باؤ حالیہ بنایا, پر دونوں معنی لے سکتے ہیں. حامد اللہ, اللہ کی پاکی بیان, میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں ساتھ اس کی تعریف کے. سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ میں حمد ہی میں پیار ہے, اور سبحان اللہ عظیم میں جلال ہے. کہ دیکھو عظیم رب اصلا سمجھا, تم سمجھو کہ تم آزاد ہو, جو چاہے کر لو. سبحان اللہ میں حمد میں محبت کی بات ہے, آگے جلال کی بات ہے. میں اگر ودود ہوں, غفار ہوں, تو میں جبار اور قہار بھی ہوں. دونوں جملے میں فرق ہے. عظیم عظیم رب کی باقی بیان کرتا ہوں, سب بھی ہوں سبحان اللہ. سبحان اللہ اس میں مسئلہ ہے, سب بھی ہوں سبحان اللہ. جب باقی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی, ابھی ہم بھی ہی حامد اللہ ہوں, احمد ہوں. تو سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں, اور ابھی ہم بھی ہی سارے کمالات اللہ تعالیٰ تیری ذات کے لیے ثابت کرتا ہوں. اب بتاؤ اس میں سارا اقرار ہو گیا یار؟ بولو سارے اقرار ہو رہے جانے کلمات. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ دو بار لائے گا، الحمد ایک بار لائے، دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں. اس لیے کہ میرے حضرت فرماتے تھے مفتی ولی الحسن توقی رحمتہ اللہ علیہ، فرماتے کہ جو سبحان اللہ ہے یہ نفل النقائص، اس سے میرا آپ سمجھتے ہیں. سبحان اللہ کی حقیقت میں اور آپ جانتے ہیں، ہم عیوب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، بیوی بچے کا ہم جانتے ہیں. اب ہم نفی کرتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا نہیں تک کمی سلی سی، ہمارے طرح اللہ تعالیٰ نہیں ہے. ہم یلید بلمیون ہے، بلمی کلو کو بناتے ہیں، ان کے کوئی برابر نہیں، نہ ان کی اولاد ہے، نہ ان کی بیوی ہے، نہ کچھ نہیں، کھانے پینے کے محتاج نہیں. اور آپ سمجھتے ہیں سبحان اللہ کی حقیقت میں اور آپ سمجھتے ہیں. اور استاد فرماتے تھے بھابی ہم بھی ہی کمالات، اللہ کے کمالات کی حقیقت ہمارے حضرت فرماتے تھے جنت میں جانے کے باوجود بھی نہیں سمجھ پائیں گے. اللہ کا علم کس درجے کا ہے، ان کی سما کس درجے کی ہے، ان کا بصر کس درجے کا ہے، ان کا قرآن کس درجے کا ہے، ان کی قدرت کس درجے کی ہے، اب بہا بھی سمجھ نہیں پائیں گے. ان کی خلق کس درجے کی ہے، رزق کس انداز میں دیتے ہیں، ہم وہاں بھی سمجھ پائیں گے. اس لیے بابو ہم بھی ایک بار لائے اور سبحان اللہ دو بار لائے، کیونکہ یہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ بابی ہم بھی سبحان اللہ عظیم، ابھی ہم بھی ایک بار اقرار کرنا سارے کمالات تیرے ہیں، ان کمالات کا ہم اظہار کر ہی نہیں سکتے. قیامت کے دن جنت میں زیارت کے باوجود بھی اللہ کا کونے کو نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جان سکتا. تمری گرفتار ادراک، ادراک میں نے کسی کی کیوں جاننا، حقیقت جاننا نہیں جانتا، دیکھنے کے باوجود اللہ کی حقیقت کیا ہے کچھ دیکھنے کے باوجود حقیقت نہیں جانتا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح کی حدیث پر لا کر کتاب ختم کی ہے. یہ سنت ہے کہ جب کسی بھی مجلس کے آخر میں تسبیح پڑھی جائے. امام بخاری 16 سال اس کتاب کو لکھتے رہے، 16 سال میں جب آ کر میں یہاں پہنچے تو ایسی روایت امام بخاری لے کر آئے ہیں جس میں امام بخاری نے دفن اعمال کی بات کو بھی ثابت کیا ہے اور تسبیح پر لا کر آ کے میری جو 16 سالہ مجلس ہے اب پوری ہو رہی ہے، اللہ ان 16 سالوں میں کمی دے کے معاف کر دینا اور دلے کے اب لکھ دینا. آج ہم بھی یہاں پر بھی ہم ہر سال ہم بخاری شریف ختم ہوتی ہے، آپ آج اپنی یہ حدیث پڑھی پورے سال میں جو کمی بیشیاں ہوتی رہی وہ معاف ہو جائیں گی اور جو نیکی ہے وہ لکھ دی جائے گی. آخر میں تسبیح کی حدیث پر لا کر امام بخاری نے ختم کیا ہے، سنت کو پورا کر دیا. میں نے بتایا امام بخاری ایک چیز میں کثیر المقاصد اپنے سامنے رکھتا ہے، ہر مقصد کسی کسی انداز میں. یہی امام بخاری کا تقوی ہے، یہی امام بخاری کی کتاب کی شان ہے. کثیر والی حدیث لائے اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے شاہ کی مقرر رحمت اللہ علیہ ان دوستوں سے جو تسبیح پھیرنے سے وہ عائب سمجھتے کہ یار یہ کیا صوفیوں کا تسبیح پھیرو، امام بخاری تو لائے تسبیح والی حدیث ہے آخر میں، تم یہ تسبیح کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، تو تسبیح پھیرا کرو، تسبیح پھیرا کرو، ذکر کیا کرو، ذکر کی عادت ڈالو. میں طالب علموں دوستوں سے بھی کہتا ہوں ذکر کو اپنے معمول بناؤ، یاد رکھو سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی ذات تو پاک ہے، ہم پاک ہو جائیں گے، وہ تو پاک ہے ہم پاک ہو جائیں گے. اور وہ نام جو اللہ کا ہم لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں تو ہے، ہم پر وہ اس کا اثر ہوگا. آپ یہاں علی میں پڑھتے ہو، آپ کو بزرگ وظیفہ دیتے، ہمیں اپنے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہم بڑا رابع میں پڑھتے تھے منوری ٹاؤن میں تو حضرت نے ہمیں وظیفہ دیا طالب علموں کو، ہر ایک بار نماز میں 21 بار یا علی میں پڑھا کرو اس سے تمہیں علم خوب آئے گا، اور 21 بار یا ناصر پڑھا کرو اس سے تم امتحان والا درجے میں کامیاب ہوگے. اور یاد رکھو اس وقت سے آج تک 40 سال ہونے آئے اس وظیفے کو ہم ہمیشہ پھیرتے ہیں اور اس وظیفے کو ہم کرتے ہیں، کیونکہ جو ذکر ہوتا ہے یہ معاون ہوتا ہے آپ کے ہر کام میں. ذاکر طالب علم کے علم میں جو برکت ہوتی ہے وہ غیر ذاکر کے نہیں ہوتی. یاد رکھو امام بخاری سبحان اللہ ان شاء اللہ لذیذ لا کر بتا رہے تسبیح کیا کرو بھائی، تسبیح پھیرا کرو، اللہ اللہ کیا کرو. تو انسان جب ذکر کرتا ہے تو مولا سے اس کا تعلق ہوتا چلا جاتا ہے، اور اوپر خود تو یا علی میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ میرے مارا ہے اللہ تو ہے علی، یا ناصر کہنے سے ان کی درگاہ پر اتر رہی. اور ابو ہریرہ اور میرے شیخ ایک بات فرماتے تھے، پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لائے، آخری حضرت ابو ہریرہ سے لائے. یہ بتا رہے امام بخاری حضرت عمر رضی اللہ تعالی امیر المومنین سے، فرمایا کہ اس حدیث کی خدمت امیر المومنین نے بھی کی ہے اور ابو ہریرہ مدرسے کے درویش تھے، درویش نے بھی کی ہے. یہ ایسا علم حدیث کی چیز ہے کہ بادشاہوں کا بھی مخدوم رہا ہے اور درویش فقیروں کا بھی مخدوم رہا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم. باخر دعوانا الحمد.